الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين. محترم امیر ضلع وسطی جناب نعمت اللہ خان صاحب اور میرے قابل احترام بھائیوں بزرگوں دوستوں، جن لوگوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے وہ بربنائے مطالعہ اس بات سے واقف ہیں، اور جنہوں نے اس دنیا کے روز و شب دیکھے ہیں وہ بربنائے مشاہدہ اور بربنائے تجربہ اس بات سے واقف ہیں. دنیا کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اصولوں پر استوار کیا ہے کہ اس میں حق اور باطل باہم ٹکراتے رہتے ہیں، متصادم رہتے ہیں، کشمکش کی کیفیت سے دوچار رہتے ہیں، کبھی صرف اہل بصیرت کو نظر آتے ہیں اور کبھی کبھار اہل بصارت بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن تاریخ کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا ہے جب حق اور باطل کی یہ کشمکش سرزمین پر جاری نہ ہو، اس کے آثار، اس کے شواہد، اس کے قرائن بآواز بلندی اور دھیمے سروں میں بھی اپنے وجود کا پتہ دیتے رہتے ہیں. سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو یوں بیان کیا ہے کہ بل نقذف بالحق علی الباطل فیذمغه فاذا هو الزاہق، کہ ہم حق کو باطل سے ٹکراتے ہیں پھر وہ حق اس کا سر کچل دیتا ہے یہاں تک کہ باطل میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے. یہ جیسا کہ بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا کہ وَقُلْ جَعَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَحُوقًا، کہہ دو کہ حق آ پہنچا اور باطل میدان چھوڑ گیا، بلا شبہ باطل تو ہے ہی بھاگنے والا. اسی طرح سورہ رعد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل اور اس کے درمیان کشمکش کی جو مثال دی ہے وہ پانی اور جھاگ سے عبارت ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جس طرح بالآخر جھاگ بیٹھ جاتے ہیں، فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں اور پانی ہی باقی رہتا ہے، اسی طرح اس دنیا کے اندر بھی باطل کا مقدر شکست ہے، نامرادی اور ناکامی ہے، اور حق کا مقدر آخری اور حتمی فتح ہے. یعنی ان آیات سے بھی اور جا بجا قرآن پاک کو جن لوگوں نے پڑھا ہے اور سنا ہے وہ بآسانی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ فتح اور پائیداری اور استقلال دراصل حق ہی کا مقدر ہے. آپ چاہے اسے راستی کہیں، چاہے نیکی کہیں، چاہے خیر کہیں، یہ مختلف نام ہیں کہ جو حق کے اظہار کے لیے اور اس کے مظاہر کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں. لیکن مستقل کوئی قدر اگر دنیا کے اندر موجود ہے تو وہ حق کی قدر ہے، ورنہ باطل کو ناپائیداری اور عدم استقلال اور شکست ہی اس کے مقدر میں لکھا گیا ہے. اسی لیے قرآن پاک یہ بھی بتاتا ہے کہ ہر دور میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء مبعوث کیے ان کی بعثت کا مقصد بھی اس کشمکش میں حق کی سربلندی اور باطل کو اپنی کوشش اور مسائی کے ذریعے سے شکست سے دوچار کرنا رہا ہے. اور انبیاء کے جتنے نام بھی قرآن پاک سے یا احادیث سے معلوم ہوتے ہیں ان سب کی زندگی اسی مشن کو لے کر اٹھنے کے لیے، اسی نظم العین کی تگ و تاز کے لیے اور انہی مقاصد کو برائے کار لانے کے لیے پوری زندگیاں ان کی ہم کو نظر آتی ہیں. دوسری بات اس تاریخ کے تسلسل میں یہ پتہ چلتی ہے کہ حق روز اول سے، ازل سے ایک ہی ہے، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پیش کیا گیا ہو یا حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. ان تمام برگزیدہ انبیاء نے اور ان کے بعد آنے والے لوگوں نے جس حق کی طرف لوگوں کو بلایا وہ ہمیشہ ایک ہی رہا. یہ ہمیشہ سے الہامی ہدایت کا اور وحی کا نام رہا ہے، جبکہ باطل اور اس کا فلسفہ ہر دور کے اندر مختلف، جدا اور ماضی سے کے مقابلے میں ہمیشہ بدلتا رہا. ازل سے حق کا رنگ ایک ہی رہا ہے جسے صبغت اللہ آپ کہیں، اور باطل کبھی لال کبھی پیلا کبھی نیلا، یعنی گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا رہا. حق کی میزان ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہے، جبکہ باطل بے وزن اور جھولدار اور پارے کی طرح پھسلنے والا رہا ہے. یہ میں الفاظ میں بات کو کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے پیچھے پوری تاریخ کا تسلسل ہے اور انسانی تاریخ کا ایک نچوڑ وہ ہے کہ جو قرآن پاک کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. تو جو قرآن پاک سے تعلق استوار کرے، قرآن پاک سے شغف پیدا کرے، قرآن پاک کو شب و روز پڑھے، یہ حقائق اس کے اوپر منکشف ہونے لگتے ہیں. اسی لیے پھر یہ بات آتی ہے کہ حق کا لمبردار اگر دنیا میں یکا اور تنہا ہو تو بھی وہ جری ہوگا، وہ بے باک ہوگا، وہ جرت مند ہوگا، اس لیے کہ اس کے پیچھے تاریخ کا تسلسل ہوگا اور حق کی میزان میں وہ اپنے آپ کو مضبوط اور پائیدار سمجھے گا. اس لیے اس پورے پس منظر میں جب بھی آپ دیکھیں گے تو حق ہمیشہ ایک ہی نظر آئے گا، جس طرح کے خط مستقیم سیدھی لکیر ایک ہی ممکن، جبکہ باطل ٹیڑھی ترچھی لکیروں کی طرح انگنت لا تعداد لامتناہی اس کا سلسلہ آپ کو ملے گا. یعنی جس طرح صحت ایک چیز کا نام ہے اور عدم صحت اور بیماری اس کی سینکڑوں شکلیں ہو سکتی ہیں، وہی مثال تاریخ میں حق اور باطل کی ہے کہ حق ہمیشہ سے ایک ہے، ایک رہا ہے، اور باطل نے ہر دور کے اندر اپنے چہرے بدلے ہیں، ہر دور میں اس کا فلسفہ جدا رہا ہے، ہر دور میں اس نے نیا استدلال گھڑا ہے اور ہر دور میں اس نے نیا روپ دھارا ہے، نئی قدریں تلاش کی ہیں اور نت نئے انداز میں وہ حق پر حملہ آور ہونے کی تیاری کرتا رہا ہے. اور تاریخی کے تسلسل میں یہ بات بھی موجود ہے کہ بالآخر وہ پہچانا گیا ہے اور حق کے ہاتھوں اس کو شکست بھی ہوئی. حق اور باطل کی اس کشمکش میں چند اور بھی اصولی باتیں ہیں. یہ حق ہی ہے کہ جو خود اپنے بلبوتے پر قائم، جبکہ باطل جو ہے وہ ہمیشہ سے طفیلی رہا ہے اور عام طور پر حق کا طفیلی رہا. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کارآمد فصلوں کے ساتھ کچھ گھاس پھوس بھی اگاتا ہے، کچھ غیر مطلوب جھاڑیاں بھی نظر آتی ہیں، جیسے آکاش بیل جو کبھی تنہا نہیں اگا کرتی، نہ اس کو اس کی جڑ ہوتی ہے، نہ زمین اس کو پناہ دیتی ہے، نہ اس کو کہیں سے غذا ملتی ہے، وہ دوسرے پودوں سے ہی اپنی غذا حاصل کرتی ہے. بالکل یہی معاملہ اصولی اور عملی طور پر حق اور باطل کا رہا ہے کہ باطل ہمیشہ حق کا طفیلی رہا اور جہاں کہیں بھی پایا گیا وہ حق کی بنیاد پر، حق کے نعرے پر، حق کے سہارے پر اور حق کے عنوان سے زندگی بتاتا رہا. یہ جو میں نے چند منٹ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر اس کو آپ زیادہ تفصیل سے، زیادہ گہرائی سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن پاک کی پھر گواہی اور شہادت یہ بھی ہے کہ جو حق اور باطل کی اس کشمکش کو دیکھ لیتا ہے اور پہچان جاتا ہے اور دل کے اندر جگہ دے لیتا ہے، تو جب جب انسانوں نے اس حق کو پہچانا ہے تب تب وہ اس کے قائل ہوئے ہیں، اس پر ایمان لائے ہیں اور مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ انہوں نے پکارا ہے اور پھر اس حق کے اوپر جم گئے ہیں. اسی لیے جس بندہ مومن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ہم کو ملتا ہے وہ اپنے اسی عقل و وجدان کی بنیاد پر حق پر ایمان لاتا ہے اور اس کشمکش میں اپنا رول ادا کرنا, اپنا وزن حق کے پلڑے میں ڈالنا پورے یقین کے ساتھ, پورے عزم کے ساتھ, پورے حوصلے کے ساتھ تسلسل سے وہ اس کام کو انجام دیتا ہے اور اسی کشمکش سے اس کو ولولہ تازہ بھی ملتا ہے, اس کے ایمان کو نمو تازگی اور شاداری بھی میسر آتی ہے اور اسی سے اس کی صلاحیتوں کے وہ جوہر بھی کھلتے ہیں کہ جو پھر بندہ مومن کی صفات کی شکل میں قرآن پاک میں ہم کو پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں. لہذا فطرت کے یا قدرت کے اس نظام میں سنت الہی یہی ملتی ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش میں حقیقی کامیابی حق کو حاصل ہوتی ہے اور وہ جسے قلب و ذہن کی کامیابی کہتے ہیں, اس کا شرع صدر اور طمانینت اور سکون کی اور یقین کی دولت کہتے ہیں, وہ تو صرف اسی شخص کو ملتی ہے کہ جو حق کو لے کر اٹھے اور حق کی خاطر مار سہے اور حق کی خاطر بظاہر شکست سے دوچار ہو اور حق کی خاطر دنیا کے اندر مورد الزام ٹھہرے, وہی شخص ان کیفیتوں سے ہمکنار ہوتا ہے کہ جو ان الفاظ سے یعنی شرع صدر اور طمانینت اور ایمان کی ان الفاظ سے جو یاد کی جاتی ہیں. یہ جو حق اور باطل کی کشمکش میں بالآخر فتح حق کی ہوتی ہے, اس کے لیے بطور مثال کہ اگر میں عرض کروں کہ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہر جھوٹا اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. کسی سچے کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرے. ہر دعوت شر کا لمبردار اپنے آپ کو خیر کا لمبردار بتلاتا ہے. کسی خیر کے لمبردار نے اپنے آپ کو شر کا لمبردار کبھی بھی نہیں بتلایا اور ہر خادم باطل اپنے آپ کو برسر حق ہونے کے دلائل دیتا ہے, استدلال پیش کرتا ہے. اس سے مختلف صورتحال آپ نے کبھی نہیں پائی ہوگی. یعنی آخر کوئی وجہ تو ہے کہ لوگ پیتل کے اوپر تو سونے کا ملمہ کرتے ہیں لیکن سونے پر کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ لوگوں نے پیتل کا ملمہ کیا ہے. ان تمام چیزوں کی وجہ صرف ایک ہے کہ کامیابی حق کا مقدر ہے, سچائی کا مقدر ہے, خیر کا مقدر ہے. لوگ دھوکہ کھا سکتے ہیں, فریب میں مبتلا ہو سکتے ہیں, شارٹ کٹ کی تلاش میں بھول بھلیوں میں گم ہو سکتے ہیں, لیکن یہ سب کو معلوم ہے کہ لوگ حق کے لیے جینا اور مرنا چاہتے ہیں, لہذا اسی جانب لوگ چلتے ہیں. یہ جو کامیابی حق کا مقدر ہے, اس بات کو پا لینے والا ہی بالآخر یہ اعلان کرتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقام, یعنی اللہ کو اپنا رب جان کر بالآخر اس پر استقامت فل العظمی کے ساتھ جم جانا اور پھر اس کے لیے ہر مخالفت کو انگیز کرنا. اس کردار کا مظاہرہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جو اس بات کو پا گیا ہو کہ کامیابی حق کا مقدر ہے اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی. یہ جو مختلف مثالیں اس سلسلے کی ہمیں خود قرآن پاک سے ملتی ہیں, ان میں ایک بڑی اہم مثال وہ ہے کہ جس کا ذکر سورہ یاسین میں ملتا ہے کہ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون وما لی لا اعبد الذی فطرنی الیہ ترجعون اتخذ من دونه آلهة ان يردن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. یعنی اس مرد مومن کا اس میں تذکرہ ہے کہ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى کے جو شہر کی جانب سے دوڑتا ہوا آیا, قال یا قوم اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون, اور اس نے کہا کہ اے قوم ان انبیاء کی پیروی کے بارے میں میں تم کو نہ بتلاؤں کہ جو تم سے کسی اجر کے طالب نہیں اور ہدایت یافتہ ہیں, یعنی جو کچھ کہتے ہیں وہ کر کر دکھاتے ہیں, ان کے قول میں اور فعل میں تضاد نہیں. اور واقعات میں آتا ہے کہ اس جرم کی پاداش میں، حق کے اس اظہار کی پاداش میں لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت کے اندر بھیج دیا، اور وہاں سے پھر اس نے پکارا کہ کاش میں اپنی قوم کو یہ بات بتا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر کیسے احسانات، کیسی نعمتیں تمام، یعنی یہ خیر خواہی جو پوری قوم کے لیے اس کے دل و دماغ میں، اس کا بھی تذکرہ اس میں ملتا ہے. اسی طرح سورہ مومن میں جس مرد مومن کا تذکرہ، یہ سورہ طہٰ میں وہ جو بڑی مشہور مثال ہے کہ جس وقت فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے مقابلے میں چار اطراف سے جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا، انہوں نے کہا کہ تم پھینکو، انہوں نے کہا پہلے تم پھینکو، جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں جو جادو کے زور سے سانپ نظر آنے لگیں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا جس سے وہ جادو کا اثر ختم ہو گیا، سانپ سانپ، لاٹھیاں لاٹھیاں رہ گئیں، رسیاں رسیاں رہ گئیں. تو اس وقت تو قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ اچانک وہ جادوگر جو تھے وہ اس بات کو پا گئے کہ یہ شخص جادوگر نہیں، یہ واقعی اللہ کا نبی، یعنی حق انہوں نے پا لیا، اور وہ پکار اٹھے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لیا. ان کا یہ پکارنا تھا کہ فرعون چنگھاڑا، بآواز بلند پکارا، اور اس نے کہا کہ اچھا تم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہو، حالانکہ مجھ سے تو تم نے اس کی اجازت نہیں لی، میری اجازت کے بغیر تم ایسا کرتے ہو، میں تمہیں سخت ترین سزا سے دوچار کروں، تمہارے ایک طرف سے ہاتھ کاٹوں گا، دوسری طرف سے پیر کاٹوں گا، تمہیں پھانسی پر چڑھاؤں گا، دردناک سزا ہے جو تمہارے لیے مقدر ہوگی. جادوگروں نے یہ سنا اور فرعون کو جانتے تھے جس سے انعام لینے کے لیے وہاں پر پہنچے تھے، جس سے منہ مانگا انعام طلب کرنے کے لیے اس کے دربار میں آئے تھے، فرعون کی فرعونیت سے واقف تھے. لیکن جب انہوں نے حق کو پہچان لیا اور موسیٰ اور ہارون کے رب کو جان لیا، تو پھر انہوں نے فرعون سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں، تم اپنی سزا نافذ کرو، لیکن ہم نے جس رب کو جان لیا اور پہچان لیا ہے ہم اس سے منکر ہونے والے، پیچھے ہٹنے والے نہیں. اس لیے حق اور باطل کی اس کشمکش کو جان لینے کے بعد، جو میں نے عرض کیا کہ تاریخ کے تسلسل میں بربنائے مطالعہ بھی اور روز و شب کے مطالعے اور مشاہدے میں بربنائے مشاہدہ اور تجربہ بھی، آدمی چاروں طرف دیکھتا ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش جاری، اس نے کچھ نہیں پایا ہوتا، اس نے کچھ نہیں سنا ہوتا، لیکن آنکھیں اس کی دیکھتی ہیں، کان اس کے سنتے ہیں، ہر چار طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیات و نشانیاں ہیں وہ پھیلی ہوئی اس کو نظر آتی ہیں، تو پھر بالآخر وہ اس حق کو پہچان لیتا ہے، ایمان کی پکار کو جان لیتا ہے. اور یہ قرآن پاک کی مثالیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح سے وہ اس آواز پر لبیک کہنے کے لیے آگے بڑھتا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، یعنی یہ پانچویں صحابی ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں، جس وقت ایمان لائے تو ان سے کہا گیا کہ دیکھو ابھی ایمان کا اعلان اور اس کا اظہار نہ کرنا، کہ ابھی تو کوئی قوت ہے ہی نہیں سرے سے کہ اس کا اظہار کیا جا سکے. لیکن جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دل کے اندر جو ایمان کی چنگاری لگی تھی وہ شولہ بن کر لپکی، ضبط کا یارہ نہ رہا، سیدھے حرم کعبہ پہنچتے ہیں اور کفار مکہ جمگھٹے کی صورت میں وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے درمیان جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور پکار دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. کفار مکہ سر اٹھا کر دیکھتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں کہ ان کی یہ مجال کہ یوں ہمارے سینے پر آ کر بھونگ بنے اور یکا اور تنہا پورے مجمع عام میں، کفار و مشرکین کے مجمع کے اندر اس طرح حق کی شہادت پیش کریں. سارے کے سارے اکٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں، رد و کوپ کرتے، جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارتے پیٹتے، لہو لہان کرتے، بے ہوش کر دیتے. اس حال میں وہاں سے لے جائے جاتے ہیں، جب ہوش میں آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، کس حال میں. بتایا جاتا ہے کہ تم یہاں ہو، اس حال میں ہو، اور اس حال کو یوں پہنچے ہو کہ تم نے بیچ کفار کے درمیان کھڑے ہو کر یہ نعرہ مستانہ بلند کیا. تو زیر لب مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا، اگر اس جرم کی پاداش میں میں یہاں تک پہنچا ہوں تو یہ جرم تو کل پھر سرزد ہو. اس لیے کہ دیکھنے والی آنکھوں نے یہ دیکھا نا کہ خون میں نہلایا گیا ہوں, مارا گیا, زد و کوب کیا گیا ہوں, لیکن مجھ سے پوچھو کہ جو حلاوت ایمانی اللہ کے ساتھ قرب اور تعلق اور اس کا مزہ اور چاشنی جو مجھے میسر آیا, اگلے دن پھر وہیں پہنچتے ہیں اور اسی طرح وہ نعرہ مستانہ دیوانہ بلند کرتے ہیں اور اسی طرح اس حال سے دوبارہ دو چار. یہ جو واقعات ہم پڑھتے اور سنتے اور بیان کرتے ہیں اس کی توجیہ, یعنی اس پر غور کرنے کی یہ چیز کیا ہے آج, یعنی جس کے نتیجے میں پھر ایمان آدمی کا مستحکم ہوتا, اللہ کے ساتھ تعلق اس کا بڑھتا اور بڑھتا چلا جاتا ہے. اس لیے ان کیفیتوں کو, یہ جو جس ضلع میں آپ بیٹھے ہیں یہ ضلع بھی شہدا کا اور غازیوں کا ضلع ہے. یہ میرے بائیں جانب جوہری صاحب بیٹھے ہیں, ان کے دو بچے افغانستان کے جہاد میں شہید ہوئے. یہ میرے سامنے صلاح الدین صاحب بیٹھے ہیں, ان کا بچہ ابھی حال ہی میں یہاں پر شہید ہوا. اس پورے ضلع کے اندر بیسوں بچے آپ کو ملیں گے, یعنی ابھی حال ہی میں تین چار شہدا آپ نے پیش کیے ہیں. لوگ سرسری گزر جاتے ہیں کہ محض کوئی واقعہ تھا, کوئی حادثہ تھا, کوئی اچانک رونما ہوا, اور اس کی ان جزیات میں زیادہ اپنے آپ کو مصروف کرتے ہیں کہ کہاں سے گولی چلی, کس نے چلائی تھی. یہ کسی بھی ایف آئی آر کے لیے ضروری چیزیں ہیں, معلوم ہونی چاہیے. لیکن میں تو ایمان کی اور جہاد کی اور شوق جہاد کی اور جذبہ جہاد کی بات کر رہا ہوں. اس حوالے سے جب بات ہوگی تو یہ وہی آیات اور نشانیاں جو چاروں طرف کشمکش کا پتہ دے رہی ہیں, جو اعلان کر رہی ہیں, باوان بلند پکار رہی ہیں کہ مارکا گرم ہے بالکل. اور اے وہ لوگوں کے جو اپنے آپ کو کہہ بھی چکے ہو کہ اس سے متعلق ہو مارکے سے, لیکن لگتا ایسا ہے کہ تم بھی اس مارکے سے متعلق ہوتے ہوئے بھی اس سے متعلق نہیں, اور اس مارکے کے باہر کی جو دنیا ہے اسی سے متعلق اپنے آپ کو تم نے ابھی تک رکھا ہوا. یعنی سوالات اس کے اندر, ترغیبات اس کے اندر, جھنجھوڑنے کے سامان اس کے اندر, اپنی طرف بلانے کے پرکشش انداز اس کے اندر, یہ تاریخ کا بھی مطالعہ ہے اور یہ روزمرہ کا مشاہدہ اور شب و روز کا انسان کا تجربہ جو اس طرف ہٹاتا ہے. یہ حضرت ابو ذر غفاری کا تذکرہ ہم کیوں کرتے ہیں, 1400 سال پرانی بات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک سفر سے اپنے گھر واپس پہنچے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھولا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو چوما اور بیٹھ گئی, آپ کا سر دھونے لگی. کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ حضرت فاطمہ شاید رو رہی ہیں. اٹھ کر بیٹھ گئے, پوچھا کہ فاطمہ کیوں روتی ہو, کیا بات. کہنے لگی کہ حضور آپ کے بالوں کو غبار آلود دیکھتی ہوں, مٹی کے اندر اٹے ہوئے بال ہیں, آپ کے کپڑوں کو جس میں پیون لگے ہوئے اور وہ بھی دھول اور غبار کے اندر اٹے ہوئے ان کپڑوں کو دیکھتی ہوں, آپ کے چہرے کو کہ وہ تھکا ہوا اور سفر کے اندر اور دھوپ کی تمامت کو برداشت کیے ہوئے اس چہرے کو دیکھتی ہوں تو مجھے رونا آتا. یہ بالکل فطری بات, ایک بیٹی اپنے باپ کے سلسلے میں ان خیالات کا اظہار کر رہی ہے اور کوئی غلط بیانی نہیں ہے, جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے مطابق اس کا دل بھر آتا ہے, وہ رونے لگتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ گریہ وزاری نہ کر, تیرے باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے مقام پر فائز کیا ہے, ایک ایسا مشن اس کے سپرد کیا, ایک ایسا کلمہ حق اس کو دیا, ایک ایسی دعوت کا داعی اس کو بنایا کہ جس دعوت کو اور جس کلمے کو اس دنیا کے اندر غالب ہو کر رہنا ہے, چاہے کوئی ذلت کے ساتھ قبول کرے یا کوئی عزت کے ساتھ قبول کرے. آپ نے فرمایا کہ یہ کلمہ وہاں وہاں تک پہنچے گا جہاں جہاں تک سورج کی کرنیں پہنچتی. دیکھیے بات کیا ہے اس کے اندر, یہ وہی جو میں ابتدا سے ایک بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, کہہ نہیں پا رہا ہوں, کہ اس واقعے کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے مشن کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. انسانی زندگی میں جو واقعات پیش آتے ہیں ہم اس کی جزیات اور فروعات میں اور غیر اہم پہلوؤں میں بعض اوقات اس قدر گم ہو جاتے ہیں کہ اس کی جو اصل ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی. آپ ہی فرما رہے ہیں فاطمہ تم روتی ہو اس لیے کہ میرے بال دھول میں اٹے ہوئے, ان کو تو ہونا ہی ایسا ہے. جس مشن پر مجھے سرفراز کیا گیا, جس منصب پر معمور کیا ہے, اس کا تقاضا ہے کہ یہ سب چیزیں ہوں, لیکن وہ مشن بہت اعلیٰ ہے, وہ منصب بڑا اہم, وہ قرب الہی کا منصب ہے اور اس دنیا کے اندر غلبے کا اور تمکن کا اور انقلاب کا اور برتری کا اور کلمہ حق کو دور تک پھیلا دینے کا ان پھیروں کو فضاؤں میں لہرانے, اس کے نتیجے میں پھر آدمی اصل بلند کی طرف متوجہ ہوتا اور وہ ان بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے آپ کو کاٹتا. اور اس لیے جو لوگ تحریک سے متعلق کسی معاشرے کے اندر تحریکی کارکن ہوں, ایسے تمام مواقع پر معاشرے کو زیادہ متوجہ کرنا, وہ کشش اپنے اندر پیدا کرنا, کچھ تفسروں میں, کچھ تجزیوں میں, کچھ گفتگو میں, کچھ سطور میں, کچھ بین السطور, یعنی دعوت کو پیش کرنے کے جو انداز, اور خود اس دعوت کے بارے میں اگر زندگی کی ترجیحات کچھ اور تھیں تو اثر نو زندگی کی ترجیحات کا تعین کرنا, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ان حالات میں ملتی ہیں. وہ جو واقعہ ملتا ہے, یہ واقعات اصل میں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے بات کہنا کچھ آسان ہو جاتا ہے, ورنہ شاید زیادہ مشکل ہو بات کو بیان کرنا. کہ غزوہ احد کے موقع پر دو ساتھی نکلے ایک ساتھ, مقابلہ شروع ہونے سے قبل دونوں نے دعا کی. ایک نے دعا کی, ایک صحابی نے کہا پروردگار, الگ الگ دونوں نے دعا کی. اور پھر دونوں کا ایک دوسرے سے سامنا ہوا اور پوچھا تم نے کیا دعا کی؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میں نے تو یہ دعا کی کہ اے پروردگار آج میرا مقابلہ تیرے بہت ہی بڑے دشمن سے ہو جائے, بہت ہی قوی ہیکل, تیرا نام نہ سننے والا, آگ بگولا ہونے والا, آج میدان جنگ میں میں اس سے نبرد آزما ہوں اور میں لڑوں اور لڑتا چلا جاؤں تاکہ میں اس کے اوپر غلبہ پا لوں اور پھر تو میری اس جہاد کو اور اس کشمکش کو اور جدوجہد کو قبول فرما. پوچھا کہ تم نے کیا دعا کی؟ حضرت عبداللہ بن عجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہ دعا کی کہ الہی آج میں اس میدان جہاد میں اتر رہا ہوں تو چاہتا ہوں کہ اس طرح سے اتروں کہ میرا مقابلہ بھی ایک بہت ہی بڑے جیالے سے اس طرح سے ہو کہ یوں محسوس ہو کہ پہاڑ پہاڑ سے ٹکرا رہے ہیں, تلواریں جب لگیں تو معلوم ہو کہ آگ کی بارش ہو رہی, نیزوں سے گویا شولے ٹوٹ رہے ہیں اور میں اللہ اکبر کی صدا پر آگے بڑھ رہا ہوں. اور پھر میں نے دعا کی کہ پروردگار تیرے کرم سے تیری راہ میں مجھے جام شہادت نوش کرنے کا موقع ملے اور اس طرح ملے کہ بلاخر وہ جس سے میرا مقابلہ ہو رہا تھا وہ میری ناک کاٹ دے, وہ میرے کان کاٹ دے, وہ میرے ہاتھ پیر میرے تن سے جدا کر دے, اور جب میں لمحوں میں تیری بارگاہ کے اندر پیش کیا جاؤں تو تم مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ یہ تیری ناک کو کیا ہوا, ہم نے تو صحیح سالم تجھ کو بنایا تھا, یہ تیرے کان کیسے کٹے ہوئے ہیں؟ اور میں ہر سوال کا جواب یہ دوں کہ پروردگار تیرے راستے میں یہ سب کچھ ہوا, تیرے ہی نام کی سربلندی کے لیے اور اللہ اکبر کی صدا پر یہ سب کچھ ہوا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس شہادت کو میری اس جدوجہد کو قبول کر لے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ دونوں کی دعا قبول ہو. حضرت سعد بن ابی وقاص غازی قرار پائے اور اسی طرح اسی راستے سے گزر کر اور حضرت عبداللہ بن حجش جو ہیں وہ شہید قرار پائے, اسی راستے سے وہ گزرے, اسی کیفیت سے پہنچا. یہ کیا واقعات ہیں, یہ ہم کیوں بیان کرتے اور سنتے ہیں اور رات کے سلسلے میں؟ یہ واقعات اس ایمان کو مہمیز دینے کے لیے. ہماری برادری, ہمارا خاندان, ہمارا تشخص تو یہ صحابہ ہی ہیں. اگر اس برادری سے ہم وابستہ ہیں تو یہ ہماری حقیقت, یہ شجرہ نسب تو ہمارا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملے, آپ کے امتی, حقیقی امتی ہونے کے ناطے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا ہوگا آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کہ غزوہ حنین, جنگ حنین کے موقع پر اپنی ہتھیلی پر اپنی آنکھ کا ڈھیلا لیے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کیا کہ یا رسول اللہ یہ آنکھ کا ڈھیلا ہے, یہاں سے نکلا اور میرے ہاتھ پر آ گیا ہے, دشمن نے وار کیا اور میری آنکھ باہر نکل آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو داد شجاعت دی اور فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں اس ڈھیلے کو واپس تمہاری آنکھ پہ رکھ دوں اور اللہ سے دعا کرو, اور مجھے امید ہے کہ اللہ دعا قبول کرے گا کہ اس کو وہ دوبارہ جما دے اور میری دعا قبول تمہارے حق میں ہو جائے.
یا اگر تم چاہو تو صبر کرو، ایسا صبر کہ جس کا صلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں، ایسا صلہ کہ جس کے نتیجے میں بہترین اجر سے اور نعمتوں سے تم نماز لے جاؤ. حضرت ابو سفیان نے یہ سنا تو جو ایک آگ باقی رہ گئی تھی وہ چمک اٹھی، فوراً ڈھیلے کو اپنی مٹھی سے اپنی ہتھیلی سے مٹی کے اندر پھینک دیا اور کہا کہ آپ جنت کی بات کر رہے ہیں تو آگ کی کیا حیثیت. اس کے بعد آپ نے مزید اس بارے میں پڑھا ہوگا کہ عہد صدیقی میں جب جنگ یرموک ہوئی ہے اس لڑائی میں بھی حضرت ابو سفیان شریک ہوئے اور اس موقع پر ان کی دوسری آگ کا ڈھیلا بھی ان کے نکل گیا اور پھر اس کے بعد 20 سال زندہ رہے اور لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ میں نابینا ہوں، جنت کے انتظار میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو اپنے لیے بالکل سچ اور قریب پا رہا ہوں. یہ زندگی 20 سال کیسے گزری ہوگی؟ ذرا اس پر سوچنا شروع کر دیں. ایک موضوع تو یہ بھی ہے نا کہ اسی پر سوچیں، پھر کرتے کیا تھے، پھر چلتے کیسے تھے، پھر اٹھتے کیسے تھے، پھر کام کیسے ہوتا تھا، تاکہ آپ کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو جائے اور جنت کی قدر و قیمت گھٹنے لگے. اس لیے میرے دوستو بھائیو، یہ جو موضوع یہاں پر لکھا ہوا یہ لفظوں کا مجموعہ نہیں، یہ تو ایمان کی بڑھوتری کے لیے، ایمان کی یکسوئی کے لیے، ایمان میں اضافے کے لیے. اور یہ دنیا اور یہ زندگی جو نہایت مختصر اور بہت ہی ناپائیدار، بالکل پانی کا بلبلا، ابھی ہے اور ابھی نہیں. ہو سکتا ہے کبھی آج سے کچھ عرصے پہلے لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہوگا کہ 55 سال اور 60 سال ضرور جئیں گے، لیکن جس قریب کے دور میں ہم اس وقت جی رہے ہیں اس میں تو اچھے بھلے انسانوں کو، تندرست توانا انسانوں کو اس بات کا بھی یقین دل مل ہو گیا ہوگا کہ زندگی واقعی ناپائیدار ہوتی، بربنائے تجربہ بربنائے مشاہدہ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہوں. اس لیے اس زندگی کی تو اصل قدر و قیمت ہی یہ ہے کہ بارگاہ رب العزت میں پیش ہو تو کہے گا یہ بندہ دو عالم سے خفا تیرے لیے، تیری بندگی کی خاطر جو کچھ بن پڑا وہ کیا اور تیرے ہی راستے میں اپنے پیروں کو غبار آلود کیا. حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، لیکن مشہور کن معنوں میں ہیں؟ مشہور ان معنوں میں ہیں کہ ان کے بارے میں صحابہ کرام جب ذکر کرتے تھے آپس میں بیٹھ کر تو یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ اسود رائی کو دیکھو کہ عمر میں زندگی میں ایک نماز نہیں پڑھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا مزدار بنے اور جنت تک پہنچے. واقعہ کیا ہے؟ غزوہ خیبر کے 20 شہداء ہیں، ان میں سے ایک یہ حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. غزوہ خیبر کے موقع پر جب قلعے کو کا محاصرہ کیا گیا اور کئی دن اس کو گزر گئے تو یہ حضرت اسود رائی ایک چرواہے تھے کہ جو اجرت پر بکریاں چرایا کرتے تھے. قلعے کے اندر انہوں نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ کیسی فوج نظر آتی ہے اور کس نے یہ ہمیں گھیرا ہوا ہے؟ تو کسی نے ان کو بتایا کہ یہ ایک مدعی نبوت ہے جس سے ہماری لڑائی. یہ سنا تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ پھر تو اس سے ملنا چاہیے. ایک دن بکریاں چراتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا کہ تم کون ہو، کیا کس لیے آئے ہو، یہاں کیا چاہتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، بتایا کہ وہ کون ہیں، کیا ہیں، اسلام کیا ہے. تھوڑا بہت سنا کچھ سمجھ میں آیا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے باتیں تو آپ کی اچھی لگ رہی ہیں، اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں تو مجھ کو کیا ملے گا؟ دیکھیے جو ملنے نہ ملنے کی بات ہے، اہم تو یہی ہے، ابھی سب سے زیادہ ہمیشہ سے یہی بات اہم رہی ہے. کچھ دنیا کا سودا کر لیتے ہیں، کچھ آخرت کا سودا کر لیتے ہیں، لیکن ہر آدمی سوداگر اور تاجر واقع ہوا ہے سودا ضرور چکاتا. پوچھا مجھ کو کیا ملے گا، آپ نے فرمایا کہ تم کو جنت ملے گی، اللہ کے انعام اور اکرام کے مستحق ہوگے اگر تم ایمان لے آئے. تو کہنے لگے حضور ذرا میری طرف دیکھیں تو صحیح، آپ نے ٹھیک سے دیکھا نہیں ہے مجھے. آپ نے فرمایا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے دیکھا نہیں کہ میرا کس قدر خراب چہرہ ہے، کس قدر ہیبت ناک اور سیاہ چہرہ ہے، اور میرے کپڑے کس قدر بدبودار ہیں، میرے جسم سے بھی بسان اٹھ رہی ہے، کہ اس کے باوجود میں جنت میں جاؤں گا؟ دیکھیے سودا ٹھیک کر رہے ہیں بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو حسین بنا دے, تمہارے جسم جان کی اس بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا. کہا کہ بس پھر ٹھیک میں ایمان لاتا. اور پھر فوراً کہا کہ ان بکریوں کا کیا کروں, یہ تو امانت ہیں, میں اجرت پر ان بکریوں کو چراتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ قلعے کی طرف ان کو ہانک دو تاکہ آخری بکری قلعے کے اندر چلی جائے تو تم واپس آ جاؤ. قلعے کے اندر آخری بکری گئی ہے, حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں, غزوہ خیبر جاری تھا, آپ نے محاذ پر بھیجا ہے اور چند لمحوں میں خبر آئی کہ شہید ہوگا, یعنی کوئی نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا. جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ 20 شہداء کی لاشیں میتیں پیش کی گئیں اور آپ سب ایک ایک کر کے سب کی طرف جا رہے تھے, جس وقت حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچے ہیں تو آپ نے ایک نظر ان کو دیکھا اور پھر اپنا منہ پھیر لیا. جب وہاں سے گزر گئے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور ہم سمجھ نہیں سکے, یہ آپ نے حضرت اسود کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور اس کے بعد اپنا رخ بدل لیا, آخر کیا بات؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت وہ دو حوروں کے درمیان تھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے کو حسین و جمیل بنا دیا تھا اور ان کے جسم سے خوشبو اٹھ رہی تھی, بس میں نے مناسب نہ سمجھا کہ اس طرف دیکھوں اس لیے روکے لگا. یہ بڑی نقد باتیں ہیں, یعنی ایمان کا یہ سودا اور اس کا یہ صلہ. لیکن بات وہی ہے کہ ہے کون کہ جو طلب کرنے والا ہو, طلب صادق جس کے اندر موجود ہے. اس لیے یہ جو ایک نعرہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ, یہ پوری تاریخ کا عنوان. یہ دو چار واقعات ہم نے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں اور ہم پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں, یہ ایک ایسی تاریخ کا عنوان ہے کہ جو ابتلا سے اور آزمائش سے اور بظاہر مصائب سے اور مشکلات سے پٹی پڑی, جو صبر کی تاریخ ہے, تحمل کی تاریخ ہے, دامن صبر کو کبھی نہ چھوڑنے, دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنے, صدمات کو بظاہر سہنے. اب یہ دنیا کی باتیں بظاہر, یہ دنیا کے پیمانوں میں بات میں عرض کر رہا ہوں, لیکن ایک ایسی تاریخ کی جس کے اس سرے پر اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا گروہ نظر آتا ہے تو اس کے اس سرے پر پھر شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید اور ٹیپو سلطان شہید اور سید قطب شہید جیسے لوگ بھی ہم کو نظر آتے ہیں. یعنی ایک ایسی داستان ہے کہ جس کا ایک باب ادھر سید قطب نے بھی لکھا ہے, اور ہمارے وہ ننے منے مجاہد کی جن کا ہم تذکرہ کرتے ہیں اس عنوان کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی ایک باب اس کا لکھا ہے کہ ہمارے دلوں کے اوپر انہوں نے اس بات کو اثر نو سبب کر دیا کہ یہ تاریخ شہادت کیا ہے, کیسے گواہی دی جاتی, یہ تاریخ دعوت اور عظیمت کیا ہے, کیسے عظیمت کا کوہ گرا بنا جاتا. اور پھر ان کے لواحقین نے, ان کے ساتھ چلنے والوں نے, ان کے بڑوں اور ان کے دائیں بائیں لوگوں نے, انہوں نے بھی صبر کا کوہ گرا بن کر, حقیقت یہ ہے کہ یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں, یہ محض اللہ کی دین ہے, یہ اسی کا فضل خاص ہے, اور اس کے لیے بھی کچھ دیکھنا چاہیے, قریب جا کر پہنچ کر, تاکہ اس کے نتیجے میں ایمان کو مہمیز لے سکے. اس لیے یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے عہد کو سچ کر دکھانے کی بات, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو انسانوں نے ایمان کا اور یقین کا عزم عہد باندھا ہے اس کو پورا کرنے کی بات, یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ہر شخص کے اپنے دل کا موضوع, اور میں اس وقت آپ کو دعوت بھی اسی بات کی دے رہا ہوں کہ اس موضوع پر سوچیں, اس موضوع پر مسلسل غور و فکر کریں, اور اس موضوع کے حوالے سے خود اپنے تشخص کو, اپنی پہچان کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ اسی پہچان, اسی آئینے کے اندر اگر ہماری شبی نظر آ سکے تو سچی بات یہ ہے کہ پھر تحریک بھی ہے اور تحریک کا کارکن بھی ہے, ورنہ پھر حقیقت یہ ہے کہ جمود, پہاڑیں, چٹان کے آدمی سر ٹکرائے اور سر پھوڑے. لہذا تحریک کے کارکن کی حیثیت سے ایک وہ نصاب مطالعہ ہے کہ جو کتابوں کی شکل میں, لائبریریوں کی شکل میں ہم ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں, پڑھتے ہیں اور اس سے بہت کچھ حاصل کرتے ہیں, لیکن ایک وہ نصاب مطالعہ ہے کہ جو چاروں طرف اگر کھلی آنکھوں سے اور کھلے کاموں سے, کانوں سے اور چلتے پھرتے پیروں سے اور حرکت والے ہاتھوں سے اور دل و دماغ کی تمام سچائیوں سے اگر ہم اس معاشرے کے اندر چلتے پھرتے رہیں تو نظر آئے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا, سچائی کسے کہتے ہیں, اور اس کے لیے کچھ کر دکھانا اور اس کے لیے مر مٹنا اور اس کے لیے اپنے آپ اس کے حوالے کر دینا, اور اسی عنوان سے جینے اور مرنے کا عزم کر لینا. یعنی میں جو بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہ تاریخ کے اس پورے تسلسل میں جو تاریخ کے بھی واقعات, ماضی بعید کے صحابہ کرام کے بھی جو واقعات, ان سب کے اندر ایسی زندگی ہے اور ایسی حلاوت ایمانی ہے کہ محض اس کو پڑھ کر اور سن کر اور کہہ کر ہم نہ رہ جائیں بلکہ واقعی اس سے وہ اخذ کریں کہ جو پیغام وہ دے رہا ہوتا, وہ سبق لیں کہ جو درس وہ دے رہا ہوتا ہے واقعہ, تو پھر اپنے اندر وہ جرأت اظہار بھی پائیں اور اپنے قدموں کے اندر وہ ثبات بھی پائیں کہ جو معاشرے میں ہلچل پیدا کر سکے. اور اگر معاشرے میں نہ صحیح تو انسان کے اپنے اندر ایک ایسی کشمکش اور ایک ایسی ہلچل کو جنم دے کہ جو فرد کی ترجیحات کو اور اس کی سوچ کے زاویوں کو بدل دے. میں ایک آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ یہ جو واقعہ آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت انس بھی دو مشہور صحابی ہیں, ایک ہی نام کے, ایک ماموں ہیں اور ایک بھانجے ہیں. یہ جو واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر لوگوں نے دیکھا کہ آگے بڑھ رہے ہیں, وہ مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں, اور کسی نے ان کے قریب پہنچ کر ان کی پشت پر سے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ انس تم دیکھتے نہیں ہو کہ چاروں طرف کفار کی یلغار ہے اور تم اس میں آگے بڑھے چلے جاتے ہو. تو حضرت انس نے ان کے ہاتھ کو جھٹک دیا اور کہا کہ ہوں, مجھے احد کی اس جانب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور تم میرے راستے کو روکتے, اسی میں جامع شہادت میں اس واقعہ تو شاید الفاظ میں تو اتنا ہی ہو سکتا ہے لیکن بڑا سبق اس کے اندر, بڑا پیغام اس کے اندر, اور ایمان کو مہمیز دینے کے لیے, ایمان کو جلا دینے کے لیے, اس کو تازگی بخشنے کے لیے, اور خود اپنے قدموں پر انسان کو کھڑا کر دینے کے لیے اس میں وہ سارا سامان موجود کہ جس کے نتیجے میں پھر یہ شاید کہنے کی ضرورت نہ رہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے میرے دوستوں, بھائیوں اور ساتھیوں, اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمیں اس بھرپور توفیق سے نوازے اور اس فضل خاص سے نوازے کہ جس کے نتیجے میں اس معاشرے میں اس وقت جو ضرورت ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے, ہم اس ضرورت کو بھی پورا کریں اور جو ہماری اپنی ضرورت ہے اس کی جنتیں, اس کی نعمتیں اور اس کی رحمتیں, اس کے بھی ہم سزاوار ہو سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.